مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانا پینا سونا وغیرہ یہ نہیں ہو سکتا, جائز نہیں ہے. تو اب کھانا پینا سامنے آ گیا, سونے کی ضرورت پڑ گئی, نیاز آ گئی, اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے, کھانا پینا جائز ہو جائے گا. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود بھی کر لیں, کم از کم انہیں سمجھو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے تو یہ اور بھی اچھا ہے, مناسب یہی ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, اور صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو کھانا پینا تو جائز ہو جائے گا مسجد میں لیکن اعتکاف کی نیت کا وہ نفل اعتکاف کا جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے جمادی الاخری کی آج 26ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ القریب. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے. مدنی چینل پر یہ پہلے کاسٹ بھی ہوتا ہے مدنی مذاکرہ. جو مسجد کے لیے میں نے اعتکاف کی نیت کا عرض کیا تو جو مسجد میں یہ ان کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علامہ صاحب میرا جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک نسل ایسی ہے جو شادی سے انکاری ہے, جو شادی سے انکار کرتے ہیں. ان کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم شادی کریں گے ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو ایک دوسرے انسان کو کس طرح سے سنبھالیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں؟
اللہ اکبر, آپ نے تو جیسے ایسا لگ رہا نئی بات کر دی. نوجوان شادی کا انکار کر رہے ہیں اور ایک تعداد ہے تو یہ تو میرے لیے نئی بات ہے, کیونکہ وہ معاملہ اس کا عکس یعنی الٹ تو پتا ہے مجھے کہ شادی کے لیے کتنے بے قرار ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ شادی کرنا جو ہے یہ تو مشہور ہے کہ سنت ہے, بے شک سنت بھی ہے. بعض صورتوں میں شادی فرض بھی ہو جاتی ہے, بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتی ہے, بعض اوقات سنت بھی ہوتی ہے, بعض اوقات شادی کرنا گناہ بھی ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. اب اس کی تفصیلات میں ادھر براہ راست مدنی چینل پر دوں گا نا تو پھر شاید مطلب بعض لوگ اس پہ یوں باتیں بنائیں, اس لیے وہ شادی بہرحال کرنی چاہیے اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے, نان نفقہ دے سکتا ہے. نان نفقے سے مراد یہ کہ جو مکان ہے یہ دولہا کے ذمے ہوتا ہے, لڑکی کے ذمے نہیں ہوتا, یہ لڑکے کے ذمے ہوتا ہے. اور اس پر واجب ہوتا ہے کہ یہ مکان فراہم کرے. اور نان یا روٹی, کھانا پینا کپڑے, جو ایک عرف کے مطابق جو ایک برادری میں عرف ہوتا ہے کہ اس طرح کیا کھانا ہو, اس طرح کا لباس ہو, تو یہ دینا ہوگا, یہ واجب ہوتا ہے. پھر مہر دینا, مہر بھی واجب ہے. تو جس کے پاس یہ سہولیات ہیں اور کوئی شرعی طور پر اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے تو بالکل اس کو شادی کرنی چاہیے, کہ شادی سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی فضیلت اس کی حدیث پاک میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علام
صلی اللہ علام.
پشتو زبان میں ہمارا ایک پاس ایک سوال ہے اور اس کا جو سوال ہے وہ اردو میں بھی سب ٹائٹلنگ کیا ہوا ہے. آئی دیکھ.
امانم عبدالعزیز دیں دا کارپٹ رازی دا پاکستان خلگے دا ترکی پنام دا امریکی پنام دا چائنا پنام خرسوی دا شرط ملتا دا سر نمائی راکوی دا
غلط ہے. اگر بنا ہوا پاکستان کا ہے ہی پاکستانی, پھر کسی کو بولنا کہ یہ میڈین ترک ہے تو ترکی ہے, تو میڈین جاپان ہے تو میڈین فلاں ہے, تو ایران کی ہے, تو یہ سب ذرا جھوٹ ہے اور دھوکا ہے. یعنی جو کارپیٹ ہے جہاں کی ہے وہ بتا دیا ہے, نہیں بتاتے اور خالی یہ کارپیٹ ہے لے لو تو وہ بھی صحیح ہے, بتانا ضروری نہیں ہے کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے. پوچھے تو پھر یہ کہ صحیح بتائے, اور جب بھی بتائے صحیح بتائے. خالی کارپیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز میں یہ مسئلہ ہے کہ مطلب یہ ہمارے یہاں کیا دنیا میں کئی جگہ یہ ہوتا ہوگا, بلکہ بعض ممالک کا تو اس میں نام ہے جو کرپشن زیادہ ہوتا ہے, کہ دنیا کی جس نام پر آپ کو بنوانا ہو کہ بھائی فلاں ملک کا ہم کو اس پہ لگا دو کہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے, تو یہ بھی بنا کر دے دیتے ہیں, تو وہ بھی ذرا غلط کرتے ہیں. جو ایسا کرواتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. ہم کو سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے اور حلال روزی پر ہاتھ رکھنا چاہیے, کہ یہ حرام کام کر کے گناہوں کو دھوکہ دے کر ہم یہ کام کریں گے تو آخرت پہ پھنس جائیں گے. اللہ کریم ہماری آخرت بھی بہتر کرے, دنیا بھی بہتر کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہلے پیر کی محبت ہونا یہ ضروری ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
اب اس میں نمبرنگ تو ضروری نہیں ہے, یہ ہے کہ الا لا ایمان لمن لا محبت لا, یہ ہے دراصل اس میں اپنے خطبات رضویہ میں الا لا ایمان لمن لا محبت لا, خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. البتہ مانا و فیضان مدینہ سفر مظفر 1443 ہجری اکتوبر 2021 میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ آل اولاد اور ہر پیاری چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے. یہ بھی خطبات رضویہ کا حوالہ دیا ہے, یہ خطبات رضویہ میں الا لا ایمان لمن لا محبت لا, یعنی خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. اس کے حوالے ہیں خطبات رضویہ پیج نمبر 6, دلال الخیرات شریف پیج نمبر 37 یعنی 47 اور ساتھ میں حوالہ دیا مدنی مذاکرہ 9 ربیع الاخر 1441 ہجری، اس میں اس طرح کا بیان ہوا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ احکام موجود، احادیث مبارکہ میں بھی یہ موجود۔ تو اس لیے وہ کہ اس میں پیر صاحب سے محبت ہو جب تک سرکار سے نہ ہو تو یہ تو تقسیم تو نہیں ہو سکتا۔ یوں تو بندہ فطری طور پر ماں سے بھی محبت کر رہا ہوتا ہے، باپ سے بھی محبت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کہ اگر ماں سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اب محبت نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ کہ اگر پیر کامل ہے تو اس کا دامن ہاتھ میں آتا ہے، اس کی نظر کرم ہوتی ہے، اس کا فیضان جاری ہوتا ہے، تو اللہ رسول کی محبت مجھے مارتی ہے، دل میں محبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے کہ یہ محبت بڑھانے والے اسباب ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، تو لفظ یا آپ لفظ استعمال کرنا چاہیے، براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔
اللہ اللہ، اللہ پاک کے لیے ہمارے ہاں تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہی انسب زیادہ مناسب ہے کہ اس میں ویدانیت کا زیادہ تصور ہے، تو میں کہ اللہ پاک ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہم نے علماء اہل سنت کو یہی دیکھا، وہ اللہ پاک کو لفظ تو کہہ کر مطلب یعنی کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی، شرم کوئی، بے ادبی بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بعض اس کو بھی تو کہا جاتا ہے، ماں کو بھی عام طور پہ لوگ تو بولتے ہیں، تو یہ ماں کی توہین نہیں ہو جاتی، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور بہتر یہ کہ اللہ پاک کو ہم تو کہہ کر یعنی کہ مخاطب کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ بھی آیا ہے کہ آج کل سردیوں کے اوقات میں عصر کی نماز کے لیے وضو کیا اور عصر تھوڑی ہم نے لیٹ پڑی، تو کیا اسی عصر کے وضو سے نماز مغرب ادا کی جا سکتی ہے؟
ایک وضو سے کوئی اگر کر سکتا تو بھلے پانچوں نمازیں بھی کر سکتا ہے اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک وضو کر لیا، ایک نماز پڑھ لی، تو اب یہ اس کے لیے دوسرا وضو ضروری ہو گیا۔ البتہ مستحب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک بیٹی کوئی سوال کر رہی ہے کہ وہ کچھ یوں کہنا چاہتی ہے کہ اگر بیٹی کوئی غلطی کر بیٹھے اب ماں اس کو سب کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھابھی کے سامنے اس کو ڈانٹتی ہے اور اس کو برا بھلا کہتی ہے، تو اب بھابھی بھی امی کی باتیں سن کر کچھ اس طرح کے جملے کہہ دیتی ہیں، یہ تو ہے ہی ایسی۔ اب ایسی صورتحال میں کہ سارے کے سارے مل کر بیٹی پر مطلب کہ وہ کر رہے ہیں ترکیب، تو ایسے میں اب کون ہے جو بیٹی کو حوصلہ دے، اس کو تھوڑا سہارا دے؟ تو یہ بےچاری لگتا ہے پریشان ہے، کوئی بیٹی اپنے مدنی واپس سے کچھ ہمدردی چاہ رہی ہے ایسا لگتا ہے۔
اللہ اللہ، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اور اس میں صبر کر کے ثواب کمانے کا موقع ہے، تو صبر کریں اور ثواب کی حقدار بنیں۔ اب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈانٹ ڈبٹ جو پڑتی ہے بات بات پر سب کے سامنے، تو اس میں جس کو ڈانٹ پڑتی ہے قصور اس کا بھی ہوتا ہے۔ شاید زبان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، بعض وقت کام میں تعاون نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، بات نہیں مانتے تو مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے گھر کے ماحول ہوتے ہیں. رفنس تو خیر گھر گھر کا مسئلہ ہے, رفنس بہت ہے. تو اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یا بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو اگر کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پڑے بھی نا تو اکیلے میں, سب کے سامنے نہیں. سب کے سامنے اس کو صدمہ زیادہ ہوتا ہے, ڈانٹ کی تکلیف کم اور صدمہ سب کے سامنے, انسلٹ, صدمہ, دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ ہو جانا, یہ اس کو احساس ہوتے پیدا تو یہ اس میں آزمائش بڑھ جاتی ہے. اور بغض اور دشمنی ڈانٹنے والے کے تعلق سے اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے, جو مطلب فریقین کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے اول تو ڈانٹتے ہیں کم, کبھی ضرورت پڑے تو کبھی کبھی ڈانٹے, وہ بھی ضرورت پڑے اور اکیلے میں, سب کے سامنے حتی الامکان اس سے بچے. تو انشاءاللہ اس طرح گھر کا ماحول اچھا رہے گا اور نقصان کم ہوگا.
یہاں جو
سب کے سامنے ڈانٹا جائے, نہ کسی کو شکایت کی جائے دوسروں کے سامنے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے, دیکھو پھر آپ سمجھاؤ, یعنی امام صاحب کے پاس لے آئے میرے بیٹے کو سمجھاؤ, بہت شرارت کرتا ہے, اپنی امی کو بہت تنگ کرتا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے, آپ سمجھاؤ اس کو, اب اتنا بڑا ہو گیا یہ مانتا نہیں ہے, تو اب تو یہ آپ کو کر کے دکھائے گا کہ امام صاحب تو میرے کو نماز میں دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے, میں ملتا تھا مسکراتے تھے, آپ نے میرے امام صاحب کے سامنے میرے کو ڈیگریڈ کیا, اب تو چھوڑوں گا نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کسی کو سمجھوانا ہے نا کسی کے ذریعے, تو اس کو بھی کان میں اس طرح کہا جائے لکھ کر یا کسی طرح بھی کہ اس بیٹے کو یا بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے فلاں کو بولا ہے کہ اس کو سمجھاؤ, تو اثر سمجھانے والے کا بھی پڑے گا اور نفرتوں کا سلسلہ بھی رکے گا, ورنہ یہ نقصان دہ. یہ بعض لوگ کرتے اس طرح, مجھے بہت تجربہ ہے اس کا, کہ وہ پکڑ کے لاتے ہیں بیٹا یا کوئی اس طرح کا اور بولتے ہیں اس کو سمجھاؤ, یہ یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. تو خیر میں نے بھی سمجھانا شروع کیا ہے کئی بار, یعنی بعضوں کا سمجھا ہے کہ اب یہ کیا میری سمجھے گا, آپ نے بےچارے کو ڈیگریڈ کر دیا میرے سامنے. تو خیر یا مدنی چینل میں بھی چند بار یہ بات کی ہے, تو اب ایسے کیس کم ہو رہے ہیں مجھے کہنے کے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. حال پھر ایک بار ہوا تھا, ایک کیس سمجھدار بچہ تھا, کسی باپ نے کہا مجھے کہ, تو اس کی امی نے بھی تاکید کی ہے کہ الیاس کو بولو, خیر میں نے پھر اس کے باپ کو پیار محبت سے سمجھا دیا, اس کو تو کیا بول رہا ہوں, تو بھاگ گیا شرمندہ ہو گیا, لیکن وہ کہ میں نے پھر سمجھا گیا, اس نے بھی معذرت کی, اس کے باپ نے بھی کائندہ خیال رکھوں گا. تو یہ کہ بعض اوقات بیٹے کو سمجھانے کے بجائے باپ کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ اچھا, یہ دیکھو یہ میری عمر, یہ میرا قد, ہر امام صاحب اگر کسی موبیدار شخصیت نے علاقے کے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو, یہ تنگ بہت کرتا ہے, تو آپ سمجھانے بیٹھو اور کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی سیٹ چلی جائے. تو موقع کی مناسبت سے, ترکیب سے, حکمت عملی سے, اور سامنے والے کا موبا دیکھ کر, یعنی اس کا منصب دیکھ کر اس کو سمجھانا ہے, اور نہیں سمجھا سکتے, ہمت نہیں ہے, تو بس تیری بھی چپ میری بھی چپ, آپ دعا کر دیں بیٹے کے لیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. دو تین سوال آپ کے اس پورے وضاحت سے جو سامنے ہو رہے, ایک تو وہ سوال بھی تھا جس بیٹی نے جو پوچھا تھا, جو سوال کیا تھا اس کے, اب اس میں مطلب یہ ہے کہ بھابھی کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اب مثال کے طور پر ماں بیٹی کو کچھ ڈانٹ رہی ہے, سمجھا رہی ہے, اصلاح کر رہی ہے, اب اس میں اگر بھابھی کوئی اچھے اور شرعی طریقے کار کو سامنے رکھ کر ایسے میں اگر اپنی نند کی کچھ حوصلہ افزائی یا کچھ ایسے کہہ لے کہ نہیں امی ایسا نہیں ہے, مطلب اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یوں یوں کرتی ہے, مگر جھوٹ بھی نہ ہو, تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نند اور بھابھی میں کچھ تعلقات بہتر ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے, کہ ایسے مانو وہ بھی بول دے کہ ہاں ہاں امی آپ صحیح بول رہی ہو, یہ ہے ہی ایسی, میں بھی اٹھتی ہوں تو میرے کوئی کام نہیں کرتی ہے, تو وہ بعض اوقات وہ جلتی پر تیل کا کام کرنے کے بجائے اگر پانی کا کام کیا جائے تو آگ بجھنے میں مدد مل سکتی ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟
یہ بھابھی ہوگی خاندان کے وزیر اعظم,
یوں
ورنہ یار بھابھی اور نند کے بنتی کا ہے, یعنی بھابھی اور نند کو ڈانٹے, یہ تو ایک تاریخی واقعہ بتا رہے ہیں آپ یار, یعنی انہونی سی بات ہے. بھابھی نند کو ڈانٹے نہیں, نند بھابھی کو ڈانٹے. البتہ جنرل گھروں میں یہ ہو سکتا ہے, تو یہ کر کوئی ایک نیا قصہ ہے. تو اس لیے وہ اگر اس کو وزارت مل گئی ہے ایسی بھابھی کو کہ نند کو ڈانٹ سکتی ہے, اتنی پاورفل ہے, تو اس کو چاہیے کہ نند کو اپنا کر لے, اس کا تعاون کر کے جیسے آپ نے طریقہ بتایا کہ جائے اس طریقے پر اس کے دل میں اپنی ہمدردی اپنی محبت ڈال لے, تو اس کی وزارت اور مضبوط ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ یہ تو ایسا ہوا نا کہ جیسے باپ اپنے بڑے بیٹے کو بولتا ہے بیوقوف, تو چھوٹا بیٹا سن رہا ہے, پھر موقع کی مناسبت سے وہ چھوٹا بیٹا ہی اپنے بڑے بھائی کو بولتا ہے بیوقوف, تو اب بڑا بھائی پھر جو بھی جواب دے, بولے گا میں غلط تھوڑی کرتا ہوں, ابو نے کوئی جھوٹ بولا تھا, جو ابو نے بولا کہ تم بیوقوف ہو تو میں نے مان لیا, میں نے دوہرا دیا, تو یہ تھوڑی چلے گا یار. باپ کا اپنا منصب ہے کہ وہ بیٹے کو کچھ ایسی بات کہہ دے گا تو مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا, لیکن چھوٹا بھائی بولے گا تو مسئلہ تو کھڑا ہوگا. تو اسی طرح ماں بیٹی کو ڈانٹتی بھی ہے تو مسئلہ کم کھڑا ہوگا, بھابھی ڈانٹے گی تو جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے. تو یہ سب کو حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہیے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ماں بھی اگر بیٹی کی ناحق دل آزاری کرے گی تو اس میں جہنم کی حقداری بھی ہے, گناہگار ہے, ماں کو معافی مانگنی پڑے گی. اسی طرح باپ نے اگر بیٹے کی دل آزاری ناحق کی تو باپ بھی مجرم ہے, گناہگار ہے. تو اس طرح بیٹے بیٹی یہ بھی ماں باپ کو موقع نہ دیں کہ ان کا ٹیمپر لوز ہو, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں تاکہ یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی بنے, ورنہ اولڈ ہاؤس کا ابھی سے ایڈریس نوٹ کر لیں گے تو آپ کیا کرو گے. اتنا بھی اپنی اولاد کو مطلب یعنی کہ تنگ نہیں کرنا چاہیے, اتنا نہیں ستانا چاہیے, اور اولاد کو بھی ماں باپ کو نافرمانی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ڈانٹے تب بھی قفل مدینہ, بولنا کچھ نہیں چاہیے, نہ کسی کو شکوا کرنا چاہیے.
آپ نے جو اصلاح کے تعلق سے مدنی پھول بیان فرمائے, اب یہ دو مدنی منع آپ کے پاس بیٹھے ہیں دائیں بائیں, ایک کا نام حسن رضا ہے, ایک کا نام اسید رضا ہے, تو یہ جناب یہ جو دو بچے ہیں کیا یہ دونوں بچوں کے تعلق سے بھی اس بات پر غور کیا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کو نہ کہا جائے اور اس کے سامنے اس کو نہ کہا جائے گا؟ یہ تو ابھی اس بچے کو کیا سمجھ پڑے, تو عموماً گھر میں اس عمر کے فرق سے بھی بچے ہوتے ہیں. اب بعد میں گھر سے تھوڑا سا آگے لے کے جا رہا ہوں, ابھی اتر بھائی کی زیارت کی میں نے مدنی چینل پر, تو دار المدینہ یوں مجھے یاد آیا, تو یوں تمام اسکول اور ادارے اور مدرسے اور یہ سارے میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ اب اس میں بچے اب غلطیاں کرتے ہیں, تو اب وہ 20-25 بچے ایک کلاس کے اندر یا ایک درجے کے اندر یا ایک روم میں بیٹھے ہیں, تو اب قاری صاحب بولے یا استاد صاحب بولے یا باجی بولے گا, اب ان کو الگ سے میں کیسے ان کو لے جا کر سمجھاؤں؟ اب ان کو سب کے ساتھ ہی سمجھانا پڑے گا, سب کے ساتھ ہی بتانا پڑے گا, ورنہ امیر سن فرمایا کہ سب کو الگ الگ لے جا کر سمجھاؤ, تو سب کی الگ سمجھانے کا روم ایک الگ بنانا پڑے گا, بیٹا ذرا کلاس کے بعد وہاں آ جانا. تو اب یہ سب کے بیچ میں بھی اگر سمجھانا ہے اور بچے کی عزت نفس اگر مجروح ہوتی ہے جو اس کا بھی آپ بیان فرمائیں گے یا کیا ہوتا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ تھوڑا سا نمونہ ہو مثال کے طور پر, اگر حسن رضا کو آپ کیا اسید رضا کے سامنے سمجھائیں گے یا اسید رضا کو کہ حسن رضا صاحب کے سامنے سمجھائیں گے, تو اس کا کیا آپ کرنا چاہیے؟
اس کے لیے وہ آپ کورس شروع کرو, کہاں کیا بولنا اور کیا کرنا چاہیے. یوں تو بات سزا ایسی ہے جو ساری مخلوق کے سامنے دی جاتی ہیں, اس کا گریڈ ہی نہیں ہوتا جس کو ڈی گریڈ کرنا کہا جائے, اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سزا دو تو یہ سدھرے گا, اکیلے میں نہیں سدھرے گا. اب جیسے کہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ٹریفک کا یہ خون کرتے ہیں, تو اس کو سمجھانا ہے نا, اس کو مرغا بنا دو اگر شریعت اجازت دیتی ہو, تو روڈ پہ کھڑا کر دو, یہ آئندہ مطلب یہ کہ لائسنس مطلب فریم کرا کے نہ دکھاوے تو بولنا, تم یہ 150 روپے سرکا کر اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہو, اس کے بھی بےچارے کو داؤ پہ لگاتے ہو, یہ کبھی لائسنس لے گا ہی نہیں. موقع کی مناسبت سے اگر قانون نافذ کرنے تو بات صورتیں بہت آسان ہے, علماء کے مشورے سے اگر اس کو کر دیا جائے نا, کوئی یعنی سیٹھ صاحب ہو, پارٹی ہو, اور وہ کار چلا کر آ رہا ہو کیا ٹھٹ سے, اور وہ واقعی قانون میں کی پکڑ میں آ رہا ہے, اور آپ کیا قانون کی ترکیب ہے, خالی اس کو کھڑا کر دو سیٹ صاحب, آپ یہاں کھڑے ہو جائیں, یہ اس سائڈ پر دیکھو, یہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا, دیکھو انہوں نے کار کا نمبر غلط رکھا تھا, اس لیے کو کھڑا کیا, اور کچھ مت آپ کرو. اب دیکھو سیٹ صاحب کیسے سدھرتے ہیں, کہ ان کی ساری اولاد سدھر جائے گی, نسلیں سدھر جائے گی, کہ آئندہ قانون مت توڑنا, یہاں تو یوں ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں, اس طرح موقع کی مناسبت سے, تو ابھی کلاس روم میں بچے نے کوئی مطلب ترکیب آؤٹ کی, اب اس کو ذرا سمجھانا ہے اکیلے میں جا کر, یہ ہر معاملے میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن بعض صورتیں ایسی بھی اس میں آتی ہوں گی کہ جس میں اکیلا سمجھانا ہی مفید رہے گا, سب کے سامنے سمجھائیں گے یہ سمجھے گا نہیں, اس میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. ہر جرم کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی, تو ہر جرم کی سزا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کیا جائے, سب کے سامنے ذلیل ہی کیا جائے موقع کی مناسبت سے. آپ جیسے یہ دو بچوں کی مثال دی, تو اس کو ایک بچے بچہ آ کر مجھے کہے کہ مجھے یوں بولا, اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے, اکیلے میں سمجھاتا بھی ہوں تو جس نے شکایت کی اس کو کیا اطمینان ہو جائے گا, یا سامنے سامنے بول دوں نہیں بیٹا ایسا نہیں کیا کرو, کیوں کیا آپ نے, دیکھو یہ ناراض ہوئے, سوری کرو, معافی مانگ لو, میں یوں کروں, کیا کرنا چاہیے مجھے, کہ یہ ہیں تو انسمجھ نہ سمجھے, تو موقع محل کے حساب سے تفہیم کا جو ہے نا وہ سلسلہ چلے گا. یہی اسکول ہے دار المدینہ, جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, یہ موقع کی مناسبت سے یہ سب کو کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ,
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بچوں کی تربیت کا سلسلہ
صلو علی الحبیب.
تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس عمر سے ہی بچوں کو معافی مانگنے کی عادت بھی ڈلوا دینی چاہیے, کہ جب لگتا ہے کہ اس کی غلطی ہے تو جیسے ہم کہیں گے کہ بیٹا آپ کی غلطی ہے, دیکھو آپ کی غلطی ہے, آپ بولو معافی مانگ لو, تو یہ لگتا ہے. اب جیسے اب حسن عطا کو تو مجھے لگتا ہے کہ آتا ہوگا, میرے ایوں گھمانے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا اس کو معافی مانگنے کے تو آتا ہوگا, آپ کیسے کرو گے معافی مانگنے کے؟ حسن عطا
معاف کر,
آپ بول کے دیکھو
معاف کر دو, سرمائی ہوئے تو
نہ بول دے گا, تھوڑا اونچا بولو زور سے,
اس طرح بولتے ہو
سارے بچے سن لیں گے, حسن عطا کیسے بولتے
ہیں,
کیسے بولو گے؟
حاجی ابو
حاجی ابو مجھے زور سے بولو,
حاجی ابو مجھے معاف کر دو.
ارے واہ,
میں معافیا منگواتا رہتا ہوں,
یہ میں نے جان بوجھ کر
بھی سکھانا پڑتا ہے, الفاظ بھی دینے پڑتے ہیں.
ناظرین و حاضرین سے میری درخواست,
عوام میں سوری بولتے ہیں, ہم لوگ اردو دان ہیں نا, اردو بولتے ہیں, تو یہ عوام سوری تو سوری بھلے بولے, ہاں نو پرابلم.
میں یہ اسی لیے ناظرین و حاضرین کے لیے کیا کہ تاکہ یہ ہمارے سامنے ایک فارمیٹ آ جائے کہ چھوٹے بچوں کو, کیونکہ بچوں میں ضد آ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. اچھا اب بچے نے معافی تو مانگ لی, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, امی نے کہا اب ہر جگہ تو دیکھ امی نے سنت فرمایا تو کیا بات ہے مدینے کی, اب امی کہ بیٹا جب ابو سے معافی مانگو, تو وہ جا کر اتنا چھوٹا سا بچہ 5-7-10 سال کا بچہ جا کے کہتا ہے ابو مجھے معاف کر دیجئے, اب ابو کا کیا کام ہے, ابو کیا بولے, چلا بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے, جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے, تو یوں پھر ابو بھی تھوڑا بڑھ کر سینے مینے سے لگاوے, کیا کرے گلے لگاوے یا امی سے پاس جا کر معافی مانگے, ابو بھیجے تو یوں کیا کرے. میں چاہ رہا گھر گرہستی کا یہ معاملہ, کیونکہ یہ بہت خرابی ہیں گھر کے اندر جس کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ابو کیا کرے یہ بچہ معافی مانگے تو
جی,
ابو اس کو کلیجے سے لگا لے پیار کرے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جیسا موقع جیسا قصور, اور آج تیسری بار اس نے مطلب انہیں کا مسئلہ کھڑا کیا, یہ گرا دیا وہ توڑ دیا, اور معاف کر دو کر کے تو ابو مسکرا کے گلے لگا ہوئے تو یہ بڑا بانڈا پھوڑے گا پھر جا کر. تو یہاں ضرورت ہے تھوڑا ابو کو منہ بھی چڑھانا پڑے گا, تھوڑا مان بھی کرنا پڑے گا, معاف بھی نہیں کروں گا اور تیرے کو وہ بھی نہیں دوں گا, یہ بھی نہیں ملے گا, یہ موقع کی مناسبت سے یہ بھی کرنا تو پڑے گا نا, ورنہ تو خالی ہے نا بچے کا ذہن یہی بن جائے کہ جو کر لے کرو کلی اختیارات ہے, تیرے کو ساتھ خون معاف ہے ابو معاف کر دو بول دلا تو ابو گلے لگا لیں گے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے بچے کو ڈیل کیا جائے.
درست فرمایا. 2019 کا یاد پڑ رہا ہے رجب
ہوتا ہے تو اس میں ندامت کا عنصر کتنا, ندامت اس کو اتنی سمجھ تو ہوتی ہی نہیں ہے, یہ بولے گا یہ کہ منتر ہم کو سیکھنے کو ملے ابو معاف کرو تو ابو پھر موجے پھر جاتے ہی دھماکہ کر دو پھر ابو معاف کر دو.
اللہ تعالی 2019 میں یاد پڑ رہا ہے مجھے کہ رجب المرجب کے 6 مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی تھا, آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہاں جلوہ فرما تھے اور خوب چند مدینہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میلاد حال میں پھر ہم خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا تھا اس میں فلاں چل مدینہ چل مدینہ نکالی, یہ چل مدینہ کی رونق لگی ہوئی تھی. تو اب اس بار سوال یہ آیا ہے کیا اس بار چل مدینہ کی ترکیب ہوگی, یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا. میں کہا سوال سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنے نا,
یہ تو کوئی فارم شروع ہو گئے,
یہ میں نے اصل میں مجھے خود یاد 2-3 دن پہلے مجھے بھی یاد آیا تھا کہ میں کہ یار یہ پچھلے سال تو تھا لیکن اس بار میں نے معلومات دی, اب تک کوئی ہمارے ملک کے اندر کی میں نے آج معلومات لی تھی, حج کے تعلق سے کوئی ایسی پالیسی اب تک اناؤنس ہوئی نہیں ہے. یافور بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے مدنی چلنے کی سیم پہ, ماشاء اللہ اتنے سارے اسلام بھائی لے کے یافور بھائی بھی مدنی مذاکرے میں نظر آ رہے تھے, زیارت ہو رہی تھی تو معلومات تو وہ بھی لے رہے ہوں گے. یافور بھائی بھی ماشاء اللہ چند مدینہ کا ان کا بھی ایک ذوق شوق ہے. تو کیا اس بار آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں, کیا ہے جدول کیا ہے آپ کا؟
اللہ اللہ, میرا چاند دیکھنے کا رجب شریف میں ارادہ تو تھا, میں اظہار بھی کیا تھا اس کا, لیکن اب مصروفیت میری اتنی ہے کہ میں رجب شریف کا چاند دیکھنے تو نہیں آ سکوں گا کراچی میں. وہ 6 مدنی مذاکرے انشاءاللہ میں, یہ جس طرح آج ہفتے کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے نا, جہاں سے بھی ہو رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے نیٹ کے ذریعے, تو انشاءاللہ یہی سسٹم 6 دن تک مدنی مذاکروں کا رہے گا.
اور اگر
اللہ مناسب وقت پر
اور اگر اس دوران کوئی ایسی ترکیب بنتی ہے تو پھر آپ یہیں سے چل مدینہ فرمائیں گے اسلام بھائیوں کو جہاں آپ اس پر جلوہ فرمائیں.
یہ تو پھر انٹرنیشنل پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, وہاں کم از کم یہ کہ تھوڑے ہوتے ہیں نا کراچی میں جو بھی مطلب کرنے والوں کی اپنی ایک تعداد ہوتی ہے, پھر تو وہ پیغامات پر پیغامات مدنی چینل کے لیے پھر یعنی بیچاروں کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائے.
آپ امیر اہل سنت ہے تو جو بھی آپ کا آپ کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش رکھے گا وہ اس بات کی اس کو اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش تو اظہار کرے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر مدینہ اور حج کی سعادت حاصل کرنی ہے, میں آپ کے ساتھ مکہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھو یافور بھائی وہاں دیکھو گھر میں بالکل ماحول ایسا لگتا ہے سردی میں گرم ہونے جا رہا ہے.
نہیں لاہور تو ہے ماشاءاللہ, چل مدینہ کے تعلق سے تو
ہاں بس یہ بس اتنا یافور بھائی احتیاط کیجئے گا اسلام میں صوفے سے کرسی سے گر بھی نہ جائے نا,
اگر بیٹھ جائے گا لاہور سے کراچی والے گھر سے نکلے نہ نکلے لاہور والا قافلہ اگر بیٹھ جائے گا فیضان مدینہ میں چل مدینہ چلو لے کر یہ دیکھ لیں, تو اس لیے ابھی بند مٹ رکھنا نہیں مناسب,
چلے آپ کی مرضی ہے,
ابھی سے یہ دھمال ڈالنا شروع کر دیں گے کہ چل مدینہ چل مدینہ, تو انشاءاللہ وقت مناسب پر کرنا ہوا تو اس کا بھی اعلان ہو جائے گا چل مدینہ کا.
اظہر اظہر بھائی بھی ہیں میدان میں, اظہر بھائی بھی
امید سے امید پر دنیا قائم ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
یہ ہوتا ہے امید کی بات کرنے سے امید کا لفظ کہنے سے بھی بندے کو امید جم جاتی ہے, امید بن جاتی ہے ماشاءاللہ. وہاں بھی دیکھو یہ ہو رہا ہے کچھ حساب کتاب, کراچی بھی کچھ ہل جل کرے گا تو انشاءاللہ کراچی بھی ہم دکھائیں گے. مدنی چینل کی اسکرین پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تمنائے مدینہ اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ. صلو علی الحبیب
سے میرے دل میں گئے
اللہ عز و جل آنے والی بدھ سے آنے والی بدھ دو فروری آنے والی بدھ عشاء کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مدنی مذاکرے 8:45 ان کا اسٹارٹ ہونے کا وقت ہے اور اس کے بعد جیسا بدھ کو شروع ہوں گے تو جمعرات ہفتہ وار اجتماع کی جگہ مدنی مذاکرہ ہی آن ایئر ہوگا. مدنی مذاکرہ ہو جائے گا 8:45 تلاوت و ناشری مدنی مذاکرہ ہوگا اور انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں آخر میں انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی مانگی جائے گی انشاءاللہ. تو یوں 6 رجب المرجب تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف 6 رجب المرجب تک یہ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا اور عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ عاشقان رسول آ رہے ہیں تو آپ بھی یہاں آنے کا سلسلہ جاری رکھیں, اور جو مدنی چینل پر ہوتے ہیں وہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں ضرور بھی ضرور شرکت کی سعادت حاصل کرے. فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں عشاء کی جماعت 8 بجے ہے, عشاء کی جماعت کا وقت 8 بجے ہے, عشاء کی جماعت کا وقت 8 بجے ہے.
ماشاءاللہ. اچھا, رجب شریف کا مہینہ جو ہے,
مرحبا,
یہ تو بڑا مقدس مہینہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی, یعنی جب رجب یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ, اور شعبان میرا مہینہ, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ. بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں, را جیم با, را سے مراد رحمت الہی, جیم سے مراد بندے کا جرم, با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. وہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت و بھلائی کے درمیان کر دو. حوالہ مکاشفت القلوب پیج نمبر 301. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا, پر تو نے دلا سردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حوالہ الموجم الاوسط للطبرانی جلد 3 پیج نمبر 85, حدیث نمبر 3939. تو یہ دعا جو ہے رجب میں پڑھنا سنت, اور میں یاد بھی دلا دوں امام صاحبان بھی مسجدوں میں 5 نمازوں میں ہو سکے تو ضرور یہ پڑھا کریں, اور اسلامی بھائی اور ناظرین یہ بھی پڑھا کریں. الحمدللہ یہ دعا یاد دانی کے لیے آپ کو حسن رضا پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ.
اللہ
صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد.
اللہم
زور سے پڑھ,
اللہم
بارک لنا
فی رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ آپ بھی یاد کر لیں, اور رجب شریف بدھ سے شاید چاند نظر آ جائے گا, تو چاند جیسے ہی نظر آئے رجب یہ پڑھنا سنت ہے, سنت کے پڑھیں گے تو ثواب ہے, اور اگر سارا سال پڑھیں گے تب بھی جائز. ہمارے ہاں تو سارا سال پڑھا جاتا ہے, جب ہی تو ان کو یاد ہے حسن رضا ہوا, یہ جب ہوش حواس میں ہوتے ہیں نا تو تقریباً ڈیلی مجھے پڑھاتے ہیں, سونے کی دعا, یہ دعا, پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہماری ترکیب ہے, تو یوں یہ دعا ان کو سارا سال یہ پڑھتے ہیں تو یاد ہے ان کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. رجب شریف سے ہم کو محبت ہے, کہ رجب شریف جو ہے نا یہ ماہ رمضان کا مین انٹرنس میں تو اس کو کہتا ہوں, رجب آ جاتا ہے تو اب رمضان شریف آ گیا, روزے ہی روزے ہوتے چاروں طرف الحمدللہ, اور رجب کے روزوں کی بھی کیا بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے, 1 مہینے کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے یہ مراد ہے, یعنی کفارے سے مراد یہ کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. رجب کی چاند رات کی بھی اپنی اہمیت ہے. رجب شریف میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر ایک رجب کی پہلی یعنی چاند رات, نمبر دو شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب براءت, نمبر تین شب جمعہ یعنی جمعہ رات و جمعے کی درمیانی رات, نمبر چار عید الفطر کی چاند رات, اور نمبر پانچ عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی دسویں رات. حوالہ تاریخ دمشق لیبن عساکر جلد 10 پیج نمبر 408. اور پہلے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے رجب کے, چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخلے جنت فرمائے گا. نمبر ایک رجب کی پہلی رات کے اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب برات اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر تین اور چار عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات, کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے, اور ان عبادت کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. عیدین میں روزہ رکھنا ناجائز ہے ان دو عیدوں میں. اور پانچ شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی دسویں شب, کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے رجب کے پہلے دن کا پہلا روزہ جو ہے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. تو تمام عاشقان رسول ہمت کریں. ایک اور حدیث شریف بھی بڑی پیاری ہے, ہر حدیث پیاری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں, اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کے بخشش کی درخواست نہیں کریں گے, اور شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکا دیا. ماں سبا تب سننا کی یادی سے. تو پیارے پیارے سائن بھائیوں معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں, تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محرومی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ روزہ رکھنے کا مہینہ آ گیا ہے, روزہ رکھنے والے عاشقان رسول کمر باندھے ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ایک مہم انشاءاللہ کا آغاز ہوگا آج سے. 6 روزوں کا پیکج رکھا ہم نے کہ ماہ رجب میں جو 6 روزے رکھ لے تو اس چھٹی شریف بھی ہے نا رجب شریف میں خواجہ غریب نواز کا اس شریف بھی ہوتا ہے, تو 6 روزے رکھے تو اس کو یہ فرسٹ کیٹیگری میں, 6 سے زیادہ جتنے بھی رکھے کم از کم 6 فرسٹ کیٹیگری. اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہم نے رکھا ہے رجب شریف میں 4 روزے, اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ 2 روزے صرف. یہ ہم نے بہت کم رکھا ہے ورنہ ہمارے عاشقان رسول کی ایک تعداد ملے گی, میری مدنی بیٹیوں کی ایک تعداد ملے گی جو رجب شعبان دونوں مہینے کے روزے رکھتے ہیں پورے پورے, لیکن جو نہیں رکھتے ان کی ترغیب بھی اس میں ہو جائے گی. جو تو انشاءاللہ تو کم از کم چھ زیادہ زیادہ پورے مہینے کے, تو جو کم از کم یہ چھ روزے رکھے یہ کم از کم چار رکھے وہ, اور کم از کم دو رکھے وہ, یہ اپنے کارکردگی ابھی سے نیتیں آپ بھیجنی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ بدھ کو ہم انشاءاللہ نیتیں مل گئی تو ہم نیتیں بیان کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ترغیب ملے گی اتنی تعداد اتنی تعداد. تو انشاءاللہ یہ کہ اس طرح اوروں کو بھی ایک جوش پیدا ہوگا, اور رجب شریف کے روزے رکھنے چاہیے, شعبان کے رکھنے چاہیے, تو انشاءاللہ اس طرح رمضان شریف کے روزے اور بھی آسان ہو جائیں گے. ہمت کیجئے اور نیتیں کیجئے کہ انشاءاللہ ہو سکے تو پورے رجب کے, ورنہ زیادہ زیادہ جتنے رکھ سکے, نہیں تو کم از کم چھ روزے فرسٹ کیٹیگری تو ہم نے حاصل کر لی ہے. اے انشاءاللہ الکریم جلدی جلدی پیغامات دیں اصلاح شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ داروں کو, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اپنے اپنے یہاں کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو کارکردگی دیں, اور سب انشاءاللہ کارکردگی جمع ہو کر مدنی چینل پر انشاءاللہ ہم بدھ جمعرات جمعہ یہ چھ دن میں بھی اناؤنس کریں گے اس کو, اور سارا مہینہ انشاءاللہ ہفتے ہفتے کے جو مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ ان میں بھی اعلان کیے جائیں گے انشاءاللہ. نام نہیں بتاتے ہم لوگ, اب گھبرائیں نہیں کہ نام ہمارا نام نہیں بتائیں گے, صرف ہم مطلب تعداد بتائیں گے, تعداد بتائیں شرمائیں نہیں, تاکہ زیادہ زیادہ تعداد بنے اور اس طرح انشاءاللہ الکریم وہ اسلامی بھائیوں کو ترغیب ملے. اگر آپ اپنا نام جو اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے اس کو بھی نہیں بتانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ جیسے کہ دو تین اسلامی بہنیں آپس میں مشورہ کر لیں, دو تین اسلامی بھائی مشورہ کر لیں, اور ان میں سے ایک کہتے کہ بھائی تین چھ والے, دو چار والے, اور پندرہ یا ستائیس دو والے, اس طرح مطلب آپ فگر خالی بتا دیں, اپنا نام نہ بتائیں, یہ بھی ممکن ہے. میں نے بھی کیا اس طرح کہ بھائی اتنے روزے رکھ لو, چار افراد کے ڈال دو, اس طرح کیا ہے, میں نے کوشش کی ہے. تو میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ترکیب بنا کر فگر دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.
ویسے ہمارے جو
زیادہ زیادہ فگر بنے,
ہمارے شعبہ اصلاح اعمال صوبہ سندھ والوں نے بڑی اچھی ترکیب بنائی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک تحریر بھیجی ہے کہ میٹروپولیٹن حیدرآباد میں 535 شہری اجتماع کر رہے ہیں, ڈویژن حیدرآباد میں 805, ڈویژن میرپور خاص میں 815, ڈویژن نواب شاہ میں 1425, ڈویژن سکھر میں 525, ڈویژن لڑکانے میں 550, اور ڈویژن بھمبور ٹھٹھا میں 670. یعنی دو رجب کو یعنی شب جمعرات, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, یہ انشاءاللہ الکریم 5325 شہری اجتماعات یہ رکھ رہے ہیں. اب دیکھیں دیگر صوبے والے بھی ہمت پکڑیں گے تو انشاءاللہ روزوں کی مدنی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ.
لو بھائی سہاری بھی تیار مل رہی ہے, ورنہ سہاری کا بھی ایک ٹینشن ہوتا ہوگا کہ یار رات میں اٹھ کے سہاری کیسے ہوگی, تو کچھ اجتماع بھی ہوتا ہوگا, بیانات ہوتے ہوں گے, تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں, اور سب مل جل کر ایک عبادت کی صورت بنتی ہے انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ انہوں نے تو کوئی 5300 یا اس طرح کا فگر میں نے دیکھا
جی, 5300
بڑھانا پڑے گا آپ کو یار, 5300 ہاں نہیں بڑھانا پڑے گا حاجی فاروق, دھیان دیو. یہ نا کہ وہ ہماری مرکزی مجلس شورا نے تو 41000 کا فگر دیا ہے, کم و بیش 41000 ساری اجتماع اس رجب میں ہونے ہیں, اور ساری دنیا اس میں شامل ہے, خالی سندھ یا پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا سے یہ تعداد بنائے اور شہری اجتماع کی اور شعبہ اصلاح اعمال کو بھیجیں, اور ہمارا 41000 کا یہ فگر ہے تو مرکزی مجلس شورا کا, لیکن ظاہر ہے مجھے بھی یہ پسند ہے, 41000 کے 63000 ہو جائے تو میری تو عید ہو جائے گی, اور کربلا کے 72000 ہو جائیں گے تو میں جوان ہو جاؤں گا خوشی سے, روزوں سے مجھے پیار ہے. تو انشاءاللہ بڑھائے سہری اجتماع اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
یہ سندھ کی جو ہمیں
ماہ رجب میں جو کم از کم چھ روزے یا چار یا دو ہی رکھ لے, اسے اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں دیدار نہ کر لے. جائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
محمد.
آپ کی ترغیب پر
سمجھدار ہوں, طاقتور ہوں, نیت کر سکتے ہوں, انہوں بچوں کو بھی رکھوانے میں حرج نہیں ہے. سردیاں موسم ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اور سردیوں کے روزے تو غلط ہوتے ہیں, روزہ آسان ہوتا ہے سردیوں میں. سمجھدار بچہ ہو, سمجھتا ہو کہ یہ آج روزہ ہے میرا اور کل میں روزہ رکھوں گا, اتنی اس کو شدھ بودھ ہو, اس میں کھوائی پیوائی نہیں, یہ اس کو سمجھ پڑتی ہو. آپ کے پاس جو یہ بچے بیٹھے تو حنزلہ سمجھتے ہوں گے.
جی حنزلہ نے تو ابھی آپ کی ترغیب دلا رہے تھے تو حنزلہ نے تو نیت کر لی, ابھی کہہ رہے تھے کہ میں تو روزے رکھوں گا. حنزلہ تو کہہ رہے
ہیں,
یہ صدیق بھائی کہہ رہے ہیں میں بھی روزے رکھوں گا.
کھانے پینے کے,
کھانے پینے کے یار
چھوٹا ہے, یہ مٹھو بولتا ہے, میں بھی رکھوں گا.
کھانے پینے کے بھی رکھیں گے اور پانی کے بھی رکھیں گے صدیق بھائی.
یوں ہے ماشاء اللہ, آپ کھانے پینے کے رکھو گے یا بھوکے پیاسے رہنے کے؟
اچھا بھائی بھوکا پیاسا صدیق بھائی کے
کھانے کے روزے رکھو گے؟ نہیں, دن کو کھانا کھاؤ گے روزہ رکھ کے, پانی پیو گے. سمجھتا ہے یہ دن کو رات کو کھانا پینا, دن کو نہیں, سمجھ پڑتی ہے روزے کی سمجھ پڑتی ہے, جذبہ بھی ہے شوق بھی ہے. اس سید نے بولا نہیں ہے, تھوڑا انفرادی کوشش بعد میں کریں گے نا, ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی نا.
شہری اجتماعات کے تعلق سے تمام عاشقان رجب المرجب عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ اس میں اپنے نگران اور ذمہ داران ہمارے اسلام بھائی کو چاہیے کہ جب آپ خود انشاءاللہ شہری اجتماع میں پہنچیں گے, میرے رب کی رحمت شامل لحال رہی تو کئی اراکین شورا آپ کو شہری اجتماع میں نظر آئیں گے انشاءاللہ, اور وہ وہاں پر تہجد کی نماز میں بھی امید ہے آپ کو ملیں گے. کئی انشاءاللہ آپ کو تہجد کی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کا بھی سلسلہ ہوگا, اور اس کے بعد سحری بھی ہوگی فجر, اور یوں قرآن پاک تفسیر کے حلقے وغیرہ, تو ایک رات خوبصورت انداز سے انشاءاللہ گزرے گی, اور خوب نیکی کا نیکی کی ایک عبادت کا, چونکہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے, تو انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تو جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ اراکین شورا بھی امید ہے کہ اس میں پیش پیش ہیں, اور جو مشاورتیں ہوئی ہیں اسی طرح جو بھی ڈویژن ڈسٹرکٹ اہم شہروں کے مشاورتیں, تمام کو چاہیے کہ جو اہم نگران اور ذمہ داران ہیں وہ ان شہری اجتماعات میں اپنے جدول کے مطابق انشاءاللہ ترکیبیں بنائیں گے, اور ایک دعوت ہوگی تو رب کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ روزوں کا ایک ایسا خوبصورت سلسلہ دنیا بھر میں چل پڑے گا. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو چاہیے کہ یہ, کیونکہ عام مسلمان بھی تہجد کی نماز, روزے اور اس طرح عبادات کو, دعاؤں کو بہت پسند کرتے ہیں. جب آپ انہیں دعوت دیں گے تو انشاءاللہ وہ آئیں گے بھی, راتیں بھی تھوڑی طویل ہیں تو یوں رات میں نیند بھی ہو جاتی ہے, اور ایک کوشش کریں گے عاشقان رسول تو انشاءاللہ ایک لاکھوں لاکھ عاشقان رسول امید ہے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ تہجد دعا فجر با جماعت وغیرہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل.
یہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی فضیل کا بھی
ترکیب بن سکتی ہے, بچوں کو اگر آپ کو تحفہ دے کر بھی روزے رکھوائیں گے نا, یعنی بچہ سمجھدار ہو روزہ برداشت کر سکتا ہو, اور اگر دن میں کھانا پینا مانگے تو اس کو دینا پڑے گا, یہ ذہن بنا کر آپ روزے رکھوائیں انشاءاللہ, بچوں کی عادت پڑے گی, رمضان شریف کے بھی جتنے رکھ سکتے ہوں. یعنی کہ یہ ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے, کمزور ہو جائے گا رمضان میں بھی روزے نہیں رکھنے دیتے, رکھوانے چاہیے. طاقت یہ شرط ہے, طاقت ہو اس میں روزے کی, نہ وہم نہیں, واقعی کمزور ہو جاتا پھر تو نہ رکھوائے جائیں, یہ فرض تو نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی عادت پڑے. دیکھو میرے مرشد غوث پاک نے پیدا ہو کر ایک دن کی عمر تھی نا آپ کی, پہلے دن پیدا ہو کر روزہ رکھا تھا نا, یا کمزور پڑ گئے؟ ایسی طاقت آئی ہے کہ سارے جنات آپ کے قابو میں, سب ڈرتے. میرے غوث پاک ایسے طاقتور ہے, پہلی تاریخ کو آپ کے دنیا میں آنکھ کھولی تو روزے کے ساتھ آنکھ کھولی. تو ہم مطلب نیازی تو ہیں, غوث پاک کی نیاز تو کھاتے ہی ہیں, لیکن ہم نمازی پہلے ہیں, ہم نمازی بھی ہیں, ہم روزے دار بھی ہیں الحمدللہ, ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ گوشت پاک کے چاہنے والے اپنے بچوں کو طاقت ہو ہمت ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو روزے رکھوائیں, رحم نہ کرے کمزور ہو جائے گا طاقتور ہو جائے گا, سارا دن ٹافیاں اور چاکلیٹ کھاتا رہتا ہے اس کو دن بھر سکون تو ملے گا کچھ نقصان دہ چیزیں کھانے سے صحت بہتر ہوگی ان شاء اللہ. سومو تصحو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, یہ حدیث شریف ہے, ہمت کیجیے. میں بھی نیت کرتا ہوں ان شاء اللہ کہ حنزلہ اور صدیق رضا اگر یہ روزے رکھیں گے, حسن رضا روزے رکھیں گا رکھیں گے, اسید بھائی روزے رکھیں گے, چھ رکھ لیں چاہے چار رکھ لیں چاہے دو رکھ لیں, میری طرف سے ان کو تحفہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو دس بولتے ہیں بس. تو حنزلہ تو نیت کر لیے, صدیق رضا رکھیں گے تو ان کو بھی تحفہ ملے گا, ان کو بھی نیت کریں گے تحفہ ملے گا انشاءاللہ. ان کو سج کا پڑھ نہیں رہا بےچاروں کو شاید, ان شاء اللہ سب کو تحفہ ملے گا. یہ چار بچے ہیں میرے سامنے ان شاء اللہ.
ماشاء اللہ آپ نے ترغیب دلائی. ہمارے رکن شورا حاجی فضیل نے ہمیں جو پوسٹ بھیجی ہے اس کے حساب سے پورے پاکستان میں یکم و دو رجب کو جو شہری اجتماعات ہیں تو ابھی سے جو تیاری ہے وہ 15,657, یعنی آپ نے جو 41,000 کا جو ہدف دیا ہے ٹارگٹ دیا ہے وہ امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
انشاءاللہ یہ آپ نے یکم بولا, یہ کیا ہوتا ہے؟
فرسٹ رجب.
اچھا اچھا, پہلی رجب پہلی رجب اور پہلی اور دوسری رجب نہیں, یہ ساری اجتماع دونوں راتوں میں ہوں گے.
جی جی,
چاند رات بدھ کو اگر ہے تو جمعہ رات تو ویسے ہی اجتماع ہوتا ہے تو گیدرنگ ہوتی ہے اپنے پاس, تو ایک پن دو کاج انشاءاللہ. سید نوید شاہ صاحب بھی
جی ماشاء اللہ
حاجی فضیل کے ساتھ, ماشاء اللہ ان کا بےچاروں حادثہ ہو گیا تھا نا تو اللہ کی رحمت ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ پھر نارمل لائف میں آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے, یہ ہمارے مطلب ان تحریکوں کے روح رواں میں سے ایک ہے, یہ چند جو فرنٹ لائن میں نا ان میں سے ہی ہے. اللہ ان کی حفاظت بھی کرے, سبھی کی حفاظت کرے, حاجی فضیل کی بھی اور سب کی. ایک اور حاجی فضیل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مشرف چل مدینہ, بےچارے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, بس اللہ پاک ان کو صبر بھی دے. اور یہ دیکھو آنکھیں چلی گئیں تو کیا ہوا, انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں میں نے دینی کام تو کرنا ہے, داؤد اسلامی کی ذمہ داری ہے ان کے پاس, بڑی سطح کی ذمہ داری لگے ہوئے, دورے بھی کر رہے ہیں, مدنی مشورے بھی کر رہے ہیں, مجھے کہا تھا میں سب کروں گا. یہ ہے نا ہمت کی بات ہے, یہاں نزلہ ہوتا ہے ایک چھینک آتی ہے تو بیان کینسل, خالی یعنی کسی نے بول دیا تمہارا چہرہ اترا ہوا طبیعت, ہاں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دورہ کینسل, مدنی مشورہ کینسل, مدنی قافلہ کینسل. ان کو دیکھو یار سید صاحب کو کہ آنکھیں چلی گئی, خدا کی قسم یہ چھوٹا امتحان نہیں ہے, بہت بڑا امتحان ہے. یہ کام کر رہے ہیں داؤد اسلامی کا, اللہ کی رحمت, اس کو بھی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے, اللہ کی رحمت ہے جس کو نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت سے بس محروم نہ کرے, چاہے کچھ بھی ہو جائے بس دین کی خدمت نہ رکے, آخری سانس تک. میرے لیے بھی دعا کریں کہ آخری سانس تک میرا نیکی کی دعوت کا کام, چاہے تقریری ہو چاہے تحریری ہو, جس طرح بھی ہو بس وہ ہوتا رہے, اس سے میں مطلب یہ دیکھے سست نہ پڑوں. صلو علی الحبیب.
پوچھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
ہاں اس میں ہے تو اس طرح کی روایتیں کہ عرض کرتا ہوں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی یعنی مالدار ہونے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ نکاح کرنے والے کے بارے میں, غنی غنی معنی مالدار. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تین شخصوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا. نمبر ایک، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والا مکاتب غلام، کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے. اچھا، پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا. ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. حوالہ الفردوس باب الالف جلد اول پیج نمبر 88 حدیث نمبر 282. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ پرندوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں کیا؟
یہ اس طرح کے سوالات بس یہ کرتے ہیں لوگ، کثرت سوال بھیجا منع ہے، اور کسی کو اس طرح آزمانا سوال، یہ اس میں شرعی طور پر مسائل ہیں. بہرحال یہ کہ پرندوں میں شادی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ خالی مذاق بنانے کے لیے اگر سوال کیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر واقعی اتنے بھولے بھالے ہیں کہ دنیا دیکھی نہیں، کہیں سے پتہ نہیں اٹھ کے آ گئے، اور یوں غور کیا کہ پتہ نہیں پرندوں کی شادی، ان کا قاضی ہے تو نکاح کا فارم، تو کیا مسئلے ہوتے ہوں گے، تو اس لیے پوچھا ہو تو کوئی بات نہیں، پھر معاف ہے، ورنہ دیکھ لیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آج ہمارے ساتھ کمپیوٹر بھی ہے، اور اس سے بھی ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا.
ماشاءاللہ. ہاں بھائی کمپیوٹر،
لبیک.
ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟
بلال آزاد تاری.
اپنی عمر بتائیں گے؟
میری عمر 5 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میری جو مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
کیا صدیقی کمپیوٹر؟ سبحان اللہ. تو صدیقی کمپیوٹر، یہ بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی برت کب اور کہاں ہوئی؟
عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں ہوئی. ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، کیا ارے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق کو بھی فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا
جاری رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القابات صدیق و عتیق ہیں. آپ کو صدیق کہنے کی کیا وجہ ہے؟
صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، پیدا نے صدیق اکبر جاری رہے گا
جاری رہے گا
جاری رہے گا.
بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ کو یہ لقب ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی اور ابو جہل نے یہ اس نیت سے بتایا کہ اب تو ابو بکر بھی انکار کر دیں گے، اور تو بتا ابو جہل نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی اب تو تمہارے دوست جو ہیں وہ بڑی انوکھی باتیں لا رہے ہیں. یہ بولتے ہیں راتوں رات لمحے بھر میں مکہ شریف سے بیت المقدس چلا گیا، مسجد اقصا میں گیا، اور پھر وہ راتوں رات پھر واپس آیا، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے بولا دیکھو میرے صاحب نے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، بالکل انہوں نے سچ فرمایا. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی، اس کو سچا کہا، تو اس پر آپ کو صدیق کا لقب مشہور ہوا آپ کا. اور بھی کچھ وجہ میں نے پڑھی تھی، بھول گیا ہوں کہ صدیق کا لقب. تو اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب ترین یار غار، یار مزار، غار میں بھی ساتھی رہے اور مزار میں بھی ساتھی رہے، ساتھی ہیں، اور حشر میں بھی اس طرح اٹھیں گے جب حشر ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی اور جب انہیں لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے اس شان و شوکت کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر اور دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم ہوں گے، اور اس طرح آپ نکلیں گے اور پھر اہل بقی، اور اس طرح مطلب یہ میدان حشر میں اس طرح آپ کا حشر ہوگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے. حضرت صدیق بھی جنتی، جنتی، اور عمر فاروق بھی
جنتی، جنتی،
عثمان غنی
جنتی، جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی، جنتی،
ہے حسن حسین بھی جنتی، جنتی، ہر صحابی کے نبی جنتی، جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صدیقی کمپیوٹر، یہ بھی بتائیے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب اسلام لے آئے؟
آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، جس دن آپ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اسی دن آپ کے پاس 40,000 چاندی یا سونے سکے تھے. آج رضی اللہ عنہ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. لٹایا تو آئے اکبر، لٹایا تو آئے اکبر، کئی بار تیز محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اور آپ کے پاس 40,000 سکے تھے، یا سونے کے تھے یا چاندی کے. سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا وہ درہم. خیر اب بھی دینار اور درہم کا رواج تو ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، باہر ہے. یہ جیسے کہ اور بھی عرب ممالک میں کہیں کہ دینار ہے، میرا خیال ہے کویت میں بھی دینار ہو سکتا ہے، اور ملکوں میں بھی ہو. تو اب یہ سونے کے سکے، اب یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب کاغذ کے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت سونے اور چاندی کے تھے. تو یہ 40,000، یعنی جب کوئی ایسی بہت بڑی خوشی حاصل ہو تو رائے خدا میں دینا ہوتا ہے، اسے پتا چلا نا. تو انہوں نے 40,000 جو سارا جو کچھ تھا وہ سب دے دیا. بلکہ یہ ایک بار نہیں، آپ نے تو نہ جانے کتنی بار کیا ہے. لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ رائے خدا میں گھر لٹانے سے گھر ٹوٹتا نہیں ہے، گھر بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو صدیق کمپیوٹر، یہ تو بتائیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا اگر ایک پلے پر میری ساریت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والا پلہ فاری ہو جائے گا. مسلم
سبحان اللہ ماشاء اللہ. عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فیملی کو ایسی کون سی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی؟
آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شادی، آپ کے ابو جان شادی، آپ کی امی جان شادی، آپ کے بیٹے شادی، آپ کی بیٹیاں شادی، آپ کے پوتے شادی، آپ کے نوازے بھی شادی ہیں. فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا صدیق کمپیوٹر ہی تو بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل بیان کریں گے.
مردوں میں سب سے پہلے صحابی بنانے والے، سب سے پہلے قوم شریف میں خطبہ دینے والے، سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے، ہجرت کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ہر مشکل اور مصیبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، جنت کے آٹھ دروازوں سے ہر دروازے سے بلائے جانے والے بھی صدیق اکبر ہیں. بھائیوں کس زبان سے، بھائیوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار گا محبوب خدا صدیق اکبر کا.
سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی تیاری کر کے دیکھو، پانچ سال کا بچہ ہے، کیا ذہن پایا اس نے. اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آپ کو بامل عالم دین مفتی اسلام بنائے. آپ کے ماں باپ کو چاہیے کہ آپ کا وقت دنیا داری میں صرف نہ کریں بلکہ آپ کو دین کے راستے میں دے دیں، رائے خدا میں دے دیں، تو انشاءاللہ آپ ان کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا صدیق کمپیوٹر یہ بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان
کے بارے
میں اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟
اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں پیارے پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے نہ ابو بکر جیسا کوئی مرید ہے. ویسا ہمیں صدیق اکبر جاری رہے گا
اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
آج کا دن کا انتقال 22 جمادی کو ہوا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی عظیم الشان کرامت سنائیے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی کہ انتقال کے بعد میرے جنازے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے سامنے رکھ دینا اور پھر سلام عرض کرنا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جنازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. ابو بکر حاضر نے یہ عرض کرتے ہی فوراً مزار شریف گیٹ خود بخود کھل گیا اور اس قطعے سے آواز دینے لگی، ادخلوا الحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاق، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ محبوب کو محبوب سننا دو کہ محبوب محبوب سننا چاہتا ہے. پیغام نبی دیتے ہیں صدیق اکبر دے رہے ہیں، جو حق پہ وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں. ہر صاحب یہ نبی، ہر صاحب یہ نبی، جنتی
جنتی
جنتی،
ہر صاحب یہ نبی
جنتی
جنتی.
کیا ہے رے رے ابھی
جنتی
جنتی، ہر کہتے صدیق کبھی اور عمر فاروق بھی عثمانِ غنی، ہر روز آئے نبی
جنتی جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی
جنتی
جنتی جنتی
جنتی جنتی
اے معاویہ دی
جنتی جنتی
اور ابو سفیان دی جنتی جنتی
جنتی جنتی
پاپا یعنی میں فیضان اسلامی کی اسکول میں پڑھتا ہوں اور میری تمام ٹیچرز اور میڈم میں محمد رضا کے لیے دعا فرما دیجیے اور میرے ماں باپ امی ابو اور میرے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ
کیا بات ہے چل مدینہ کا آپ بھی طلب کر رہے ہیں چلو آپ بھی لائن میں لگ جائیں جب چل مدینہ کی پالیسی آئے گی تو تیاری کریں آپ کو ابو کو بھی تیار کرنا پڑے گا امی کو بھی تیار کرنا پڑے گا نا تو یوں مطلب مدنی فیس ہو سکتا ہے کہ کچھ تگڑی ہو ماشاء اللہ اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے حفظ تو شاید کریں گے آپ مجھے امید ہے اور بس حفظ کرنا ہے درس نظامی کرنا ہے جامعۃ المدینہ میں اور باعمل عالم دین اللہ آپ کو بنا دے اسلام کا مفتی بنا دے بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا حافظہ ہے اور بڑا محنت کر کے آپ تو عربی بھی یاد کر کے آئے کیا بات ہے بڑے بڑوں کو یہ عربی عبارت یاد نہیں ہوتی آپ کو یہ بھی یاد ہے ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے آپ کے ابو کو چاہیے کہ اس خوشی میں ابھی اعلان کر دیں کہ میں فلاں تاریخ کو ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ دیکھو ابو کیا آپ کا تعاون کرتے ہیں مدنی قافلے کے اعلان میں
پاپا نانی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
پاپا نانی میں آپ کے ہاتھ چوم سکتا ہوں
ٹی وی پہ آ کر پاپا کو چوم
ہاں بالکل تصور میں جو چوم لے
جاؤ وہاں ٹی وی پہ جاؤ
تصور میں جو چوم لے چوم لو اسکرین پہ منہ رکھے نا بچہ چمنا ہونا
چمن
کدی کدی سنا کبھی کبھی
سنیا ہی
مگر یہ بےچارے بوٹھے پڑتے ہوں گے نا باہر تو نکلے نہیں میں کانچ سے ٹکرا گیا تو ہے بچہ اس نے ثابت کر دیا کہ جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ چوں نہیں یہ کمپیوٹر ہوتے ہیں بچے جو ان میں فیڈ کرو وہ نکلے گا
یہ ہاتھ چومنے کا ان کو کہا نہیں گیا تھا یہ فیڈنگ نہیں تھی ان کو ان کو یہاں نہیں سسٹم شعبے نے نہیں کہا تھا ان کو ان کی گھر سے امی نے کہا تھا کہ یہ کہہ دینا ہاتھ چومنے کا نہیں فیڈنگ تو تھی کہیں سے بھی تھی تو صحیح
اچھی ماشاء اللہ چلو یہ بھی ایک پر لطف انداز ہے ماشاء اللہ اللہ برکت دے
اچھا آپ کی جگہ حسن رضا چوم لے حسن رضا اور حسین رضا چوم لے آپ کی جگہ کہ آپ بول دو کہ حسن رضا حسین رضا بھی چوم لیں گے یہ چوم لیتے ہیں بول حسن رضا
بالکل یعنی کہ لائیو اسکرین پر کہ یعنی اس کو اتنا ہاتھ چمانے کا شوق ہے خود دیتا ہے ہاتھ
چوم نے ہاتھ چومنے کا بولا ہی نہیں میں نے میرے کو یہی تھا میرے کو یہی تھا کہ یہی کرے گا
کچھ تو چوم لیا ماشاء
اللہ یہ بھی تیار بیٹا ہوا گھوڑا بالکل خالی بولنے کی دیر ہے
یہ قابو میں کر کے رکھا ہے اس کو یہ کمپیوٹر ہے ساتھ میں جو ان کو کنٹرول نہ آپ کو پتا بھی نعرے بھی تو شروع کر دیے تھے
یہ ارشاد فرمائے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اب دوسری میں کیا پڑھیں
سورہ ناس پڑھ لیں دوسری میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
اس وقت رات ہو رہی ہے اور رات کے وقت بال کاٹنا یا ناخون کاٹنے کے نقصانات ہیں، سنا ہے، کنفرم تو حضرت ہی کریں گے. مشہور ہے بہت سارے خاندانوں میں کہ رات کے وقت اگر بال کاٹیں تو مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے. تو امیر علیہ سنت بتائیں پلیز کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ.
رات اور دن کے کسی بھی حصے میں بال اور ناخون کاٹنا ممانعت نہیں ہے، یہ عوامی بس رومر ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کاٹ سکتے ہیں. انہوں نے دلیل مانگی، تو انہوں نے غالباً یہ دلیل دی تھی کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، کہ ناخن کاٹنا بھی ایک نیکی ہے، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. تو یوں مطلب یہ لوگ یار اپنی اپنی بس حساب کتاب چلاتے رہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، ناخن کاٹیں بال کاٹیں کوئی منع نہیں ہے. ہاں احرام میں جو ہوتا ہے نا محرم احرام، تو وہ احرام میں نہ رات کو بال کاٹ سکتا ہے، نہ دن کو کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے. کاٹے گا جان بوجھ کے تو گناہگار ہوگا اور کفارے بھی آئیں گے، وہ اپنے اس کے اپنے مسائل ہیں احرام کے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کسی نے میسج کیا ہے حضور کے گناہوں والے کاموں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، مگر جب نیک کام کرنے ہوں، اچھے کام کرنے ہوں، یا تو دل نہیں لگتا یا پھر بہت زیادہ اس میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے کام ہو جائے، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو. تو ایسے میں کیا کریں کہ کیا ایسی چیزیں اپنائیں جس سے اچھے کاموں میں اور نیک کاموں میں دل بھی لگ جائے اور جلد بازی نہ ہو.
نیک کام بڑھا دیے جائیں، نیک کام بڑھا دیے جائیں، تو جتنے نیک کام بڑھائیں گے اتنا مطلب ہے کہ ترکیب مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. ورنہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے نا، یہ ہمارا دشمن ہے. گناہ کرتے وقت شیطان جو ہے وہ تعاون کرتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے. تو یوں بندہ ناک کی سیدھ میں جا رہا ہوتا ہے اور نیکی کرنے میں آڑے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، الجھاتا ہے، توجہ ہٹواتا ہے. تو یوں مطلب بندے کا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو اس لیے شیطان سے جان چھڑائے اور نیکیوں میں اس کے ثواب پر نظر رکھے، عبادت کے ثواب پر نظر رکھے کہ اطمینان سے جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ثواب ذرا زیادہ ہوتا ہے. اور بعض وقت اتنی جلدی کرتے ہیں لوگ، جیسے نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی جلدی، یہاں تک کہ رکوع کے بعد بھی پورا نہیں کھڑے ہوتے جو کہ واجب ہے. دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، ایک سبحان اللہ کے لینے کی مقدار میں بیٹھنا ہوگا، یہ واجب ہے. نہیں بیٹھتے، سجدے سے یوں کیا یوں کیا، اے سجدہ یوں بھائی یوں جا رہے ہوتے ہیں کیا، تو الٹا مطلب یعنی کہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے تو اس کے جو فرائض واجبات وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، اللہ توفیق دے تو سنتوں اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا ہے. بعض چیزیں تو سنتیں موقع ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا بھی برا ہوتا ہے. مستحب چھوڑا تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ثواب سے تو محرومی پھر بھی ہوتی ہے. تو اسے نماز جتنی اطمینان سے پڑھی جائے گی، خوشی و خضوع کے ساتھ، ظاہری باتی نہیں، آداب سے پڑھی جائے گی، تو اتنے اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اس طرح دیگر عبادات کہ اس میں آدمی وہ عبادت کو اپنی مجبوری نہ سمجھے، نماز بس اب پڑھنی ہے. معاذ اللہ نماز کو اگر بوجھ سمجھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا. لیکن یہ جو سستی ہوتی ہے نا، اس کو ہم نماز کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہوتے، یہ ہمارے نفس پر نماز بوجھ بن رہی ہوتی ہے، یہ اپنے طور پر شیطان کی وجہ سے یہ بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے. ورنہ حقیقت میں کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ نماز کا ہم پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. یار یہ کیا مطلب، یوں نہیں کوئی بولتا، یوں بولے گا تو گیا، یعنی نماز کو یوں اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا تو گیا، جیسے نعوذ باللہ بعض لوگ سنا کہتے ہیں کہ یہ زکات یار یہ ٹیکس ہے, یہ خطرناک ہے. زکات اللہ کا حکم ہے اور اس کی شرائط کے مطابق 2.5% 100 پہ صرف 2.5 روپے. نہ آپ کے پاس لاکھ روپے ہو نہ لاکھ, تو صرف 2500 زکات فرض ہوتی ہے, وہ بھی شرائط پورے ہوں تو. اتنا 40% نو پرابلم. بزرگوں کو یہ چیزیں بہت آسان ہوتی تھی. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض بزرگوں کیا یہ ہوتا تھا کہ بھائی بے شک شریعت نے 2.5% زکات کا حکم دیا ہے, لیکن ہماری اپنی زکات جو ہے یہ 100% ہے, رکھنا ہی کچھ نہیں ہے, جو آیا لٹا دینا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ, 40,000 سکوں کا تو ابھی آپ نے سنا, اس کے علاوہ بھی ایک غزوے کے موقع پر بھی سرکار نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو گھر کا سارا سامان آ کر قدموں میں ڈھیر کر دیا. فاروق اعظم آدھا لائے اپنے اپنا سامان. فاروق اعظم دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا آدھا سامان مالیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے زیادہ تھا. اچھا, پھر بھی صدیق اکبر کی پذیرائی زیادہ ہوئی کہ یہ تھا سارا مال. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا, اس طرح کا ارشاد فرمایا, تو عرض کیا کہ میں گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو اسی پر اقبال کا شعر ہے نا, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ شان سارا رائے خدا میں لٹا دیا. تو یہ ان کے نزدیک یہ عبادتیں جو تھی, یہ عبادتیں ظاہر رائے خدا میں سب لٹا دیا, یہ ان کے نزدیک یہ آسان تھا. تو یہ وہ ہستیاں تھی کہ شیطان ان کو چھیڑتے بھی سوچتا تھا, لیکن یہ ہم لوگوں نے تو دوستیاں کر رکھی ہیں, تو ہم کو یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا, بہت تنگ کر رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچائے کہ ہم بھی رائے خدا میں خرچ بھی کریں, عبادت بھی کریں, سجدے بھی کریں, اور نیکیاں کریں, روزے رکھیں. مختصر سی زندگی, یعنی قریب اعلان ہو جائے گا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. ارے یہ عمر تھی مرنے کی, بھائی عمر تھی جب تم موت آئی ہے, بولتے ہیں نا یہ عمر تھی جوانی میں, جی ہاں مرنے کی یہ عمر فائنل تھی اس کی, یہ چلا گیا. تو اس لیے وہ پھر یہ شور مچتا ہے. تو کیا جوان کیا بوڑھا, بوڑھا تو پھر بھی بارڈر پہ ہے, لیکن جوان کو یوں لگتا نہیں کہ میں بارڈر پہ ہوں, جوان زیادہ بارڈر پہ ہے. بوڑھا گھر میں سکون کے ساتھ پڑا ہے, باہر آ نہیں جا رہا, آ جا نہیں رہا, اور جوان یہ موت کے گولے اڑ رہے ہیں, اسکوٹروں پر دوڑ رہا ہے, بڑی شوخی کے ساتھ کبھی ون ویل کر لیتا ہے, کبھی تیز بھگاتا ہے تو ٹھا کر کے ٹکراتا ہے, تو دیکھتے دیکھتے اس کا کچھ ہو جاتا ہے. تو یوں جوان یہ نہیں سمجھے کہ میں بارڈر پر نہیں ہوں, جہاں تک بارڈر کا تعلق ہے بوڑھے کے مقابلے میں جوان زیادہ خطرے میں ہے ان مانو گھر. لیکن موت سب کو آئے گی, نہ جوان بچے گا, نہ بوڑھا بچے گا, نہ بچہ بچے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر جاندار نے داخل ہونا ہے, تو جو بھی آیا بچے گا ایک بھی نہیں. تو فلاں گن پوائنٹ پر ہے, کہا جاتا ہے نا وہ دشمن گن پوائنٹ پر لیتا ہے تو وہ گن پوائنٹ پر کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں اور ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرد گن پوائنٹ پر ہے, ہر زندہ گن پوائنٹ پر ہے, کہ جو بھی زندہ ہے اس کے وہ موت تو آنی ان مانو پر, سبھی رکے مرنے والے. اللہ کریم ہم کو موت کی تیاری کی سعادت بخشے اور برے خاتمے سے بچائے. ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں موت آئی. جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پڑوسی بنے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، ایک اور کسی نے سوال بھیجا ہے سوشل میڈیا پر اور پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یوم سیدنا صدیق اکبر منانا بدعت ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ کسی صحابی نے اس کو منایا، تو کیا واقعی یہ بدعت ہے؟ اس پر کیا فرمائیں گے؟
یوم پاکستان جب منانے کا اعلان ہو نا 14 اگست کو، تو وزیر اعظم کو فون کر دینا کہ یہ بدعت نہیں کروں گا میں، تو پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیں گے. دنیا کے جتنے بھی ایونٹ ہوتے سب، اس میں کوئی اللہ اور رسول حکم نہیں ڈھونڈتا، کوئی سنت کو نہیں ڈھونڈتا، کوئی اس کو بدعت نہیں بولتا. اور اس بہانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. کتنا ذکر خیر ہو رہا ہے! اور ویسے بھی ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو نزول رحمت کے جو حقدار لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کے اسباب کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ والوں کا تذکرہ کرو. اور بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، قیامت کے دن ملیں گے کہ کس کے پاس کتنی رحمت ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کو نوازتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے. شب براءت میں قبرستان جا کر جانا یہ بھی سرکار سے ثابت ہے. پھر دن مقرر کرنا، دن منانا، اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ کسی چینل کو اردو میں سوال بھیجاؤ کہ صدیق اکبر کا دن منانا کیسا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایسا سوال سرکار سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نا. تو بدعت کس نے کی؟ تو یوں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے. قرآن کریم، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے نا، تو قرآن کریم چمڑے پر جس خط میں لکھا تھا، جس ہینڈ رائٹنگ میں، پھر وہی قرآن پڑھے ہم. یہ پریس میں چھپنا، پارے، زیر زبر پیش، بلکہ نکتے بھی نہیں ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، جو کھال مبارک پر لکھا ہوا ہے قرآن کریم، اس میں نکتے بھی نہیں ہیں. تو پہلے تو نکتے بھی نہیں تھے کہ نون کے پیٹ میں نکتہ، جیم کے پیٹ میں نکتہ، اور سر پہ آیا تو خا، اور نکتے دونوں ہٹ گئے تو ہا. یہ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے. وہ حضرات پڑھ لیتے تھے، یہ بعد میں سب ہوئے نا. تو یہ سب اوکے ہی ہے نا. اب بخاری کی دلیل مانگتا تو بخاری شریف بھائی کے صحابی نے لکھی ہے. بخاری شریف نہ صحابی نے لکھی، نہ تابعی نے لکھی، نہ تبعی تابعی نے لکھی. تو بعض کے ایک محدث اور عالم دین نے لکھی، حضرت جن کا نام ہے حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. تو یوں مطلب یہ کہ اصول یہ کہ جس کام کو اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا، وہ کام جائز ہوتا ہے. شریعت میں ہر وہ کام جو نہ گناہ ہے نہ ثواب، یہ مباح کہلاتا ہے. اور مباح کے لیے اصول یہ کہ جس کو مسلمان، صالحین، علماء اچھا سمجھ کے کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، مستحب کا درجہ وہ پا لیتا ہے. تو یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیوں سے علماء اور صلحاء مناتے آ رہے نا، ساری دنیا کے علماء اور صلحاء جو عاشقان رسول ہیں، جو عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، وہ منا رہے ہیں. کیا ان کو کسی کو نہیں پتا کہ یہ غلط کام ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ کسی کام کا منع نہ ہونا، یہ خود دلیل جواز ہوتا ہے. جس پر عدم جواز کی دلیل نہ ہو، تو یہ عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، جائز ہونے کی یہ دلیل ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ درس نظامی کرنے والے کو آج کل یوں بولتے ہیں تو درس نظامی کا کورس، تو یہ مدارس اور جامعات کی عمارات، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اصحاب صفا پر صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے تھے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی تھی. تو یہ حضرات اس طرح علم حاصل کرتے تھے. تو چلو اب صحابہ کرام کی سنت زندہ کریں آپ, خالی چبوترا ڈال لیں. پھر بھی سرکار جیسا معلم چاہیے, معلم کائنات, جس کا فراہمی ناممکن ہے, محال ہے, امپوسیبل ہے. تو چلو پھر کچھ تو نقل ہو جائے گی نا. چبوترا عمارتیں سب مدرسوں کی اور جامعات کی جو ہے, اگر صدیق اکبر کا یوم نہیں سمجھ میں آتا تو ہم کو دیتے, ہم چلائیں گے. آپ خالی چبوترے پر دھوپ کے سائے میں, سورج کے سائے میں یا بادلوں کے سائے میں تعلیم و تعلم کا شرف حاصل کریں. تو یوں مت ہزاروں لاکھوں کام ایسے کہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ثبوت نہیں ہے, تو وہ کر ہی رہے نا. تو خالی یوم صدیق اکبر سے بھائی کائے پیٹ میں دکھے, اس کو بھی اپنا لینا چاہیے. انشاءاللہ خیر, اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے قدموں سے وابستہ رکھے اور اس طرح کے وساوس سے ہم کو محفوظ رکھے. وساوس ڈالنے والوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بس بس ہے کہ کہے نہیں کوئی, اس لیے ثواب ہے اور جب بھی چاہے کر سکتے ہیں. دن تو سب صاحب حج بھی مخصوص دن میں ہوتا ہے, رمضان مخصوص دنوں میں ہی آتا ہے, بقرعید مخصوص دنوں میں آتی ہے, سب مخصوص دنوں میں تو آ رہے ہیں. اسلامی جتنے بھی تہوار ہیں ان کی تاریخیں فکس ہے. تو اب جو تاریخ ہم نے یہ یوم صدیق اکبر جیسے منانا شروع کیا تو شریعت میں منع نہیں ہے, تو منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک تحقیق کے مطابق جدید دور میں انسان کے پاس کچھ ہنر, کچھ صلاحیتیں وہ ضرور ہونی چاہیے, جیسے کمیونیکیشن, انداز گفتگو اچھا ہو, کمپیوٹر سکلز ہوں. ہم بات کریں گے فاسٹ ریڈنگ, تیز پڑھنا. اس کو باقاعدہ ہنر سمجھا جاتا ہے اور یہ سیکھا بھی جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ کے اوپر تیرتے چلے جا رہے ہیں, یو آر سکمنگ اینڈ سوئمنگ, اور آپ لفظ کو نہیں بلکہ پورے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطلب کو اپنے دماغ میں جذب کرتے ہیں. دیکھیے پڑھتے وقت انسان کی آنکھیں, اس کے کان, اس کے ہاتھ, اس کا دماغ سب ایکٹیو ہوتا ہے. ہاتھ سے آپ صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں, چہرے کو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور بعض کتابیں تو ایسی بھی ہوتی ہے جن کو پڑھ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک اوسطن آدمی ایک منٹ میں 250 الفاظ پڑھ لیتا ہے, اور فاسٹ ریڈنگ میں یہ الفاظ اور تیز ہو جاتے ہیں. اچھا فاسٹ ریڈنگ کیوں پروپوگیٹ کی جاتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں کتابیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ایک سال میں تقریباً 22 لاکھ کتابیں لکھی جاتی ہیں, اور یہ بہت تعداد ہے. ہر شعبے سے وابستہ انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی کتاب پڑھنی ہے, اور پھر اپنے شعبے کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. اچھا دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو برگر کی طرح جلدی جلدی نہ کھائیں, بلکہ ایک بڑے مزیدار شربت کی بوتل کی طرح آرام آرام سے لطف اور مزہ لے کر پیئیں. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ مرزا حضور, بہت مطالعہ آپ کا ماشاءاللہ, آپ کے صدقے تو آج بہت لوگ مطالعے کی طرف راغب بھی ہوئے, کتابیں پڑھنا شروع ہو گئے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کتاب پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کتنی دیر میں کتاب کو پڑھا جائے, اور کیا مختلف کتابوں کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوں گے یا کوئی ایک ہی انداز رکھا جائے؟
اللہ پاک آپ کے حسن ذہن سے مجھے بہتر بنا دے. میرا اور مطالعہ اتنا مطالعہ نہیں کیا میں نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں. مطالعہ کیا تھوڑا بہت لیکن اتنا بھی نہیں کیا. اس میں بس وہی ہے کہ جیسی کتاب, بعض مسائل کی جیسے کتاب ہے, مسائل کو تو ایک ایک مسئلے کو کئی کئی بار پڑھنا ہوگا بعض اوقات تو سمجھ میں آئے گا. کوئی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر شروع سے اس کو پڑھنا شروع کرے مسئلے کو, پھر اگر یہ ذہن میں بیٹھ جاتا تو آگے بڑھے, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مسائل احادیث مبارکہ کی کتابیں, تفسیرات کی کتابیں, تو یہ سب پڑھنی ہوتی ہیں اطمینان سے تاکہ یہ اس میں بیٹھے. اچھا حکایات کی کتابیں, حکایات میننگ اسٹوریز یا واقعات, تو یہ آسان ہوتے ہیں جو مضامین میں نے اس کے مقابلے میں. تو یہ اگر بندہ جلدی پڑھتا ہے یا بعض وقت سرسری بھی دیکھ کر گزر جائے تو یاد ہو جاتی ہے. تو جیسی حکایت, پھر حکایتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں, تو ان میں تو ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, اس کی ان میں خیال رکھنا, مرادی معنی کی اجازت ہوتی ہے جو اس کا اہل ہو. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ہے. اچھا پھر رہی دنیاوی علوم کی کتب, تو اس میں بھی جیسا ٹاپک اب جیسے کسی کو ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے مضمون اس کو ملا ہے تو اس کو تو 10 بار پڑھے گا یہ بار بار پڑھے گا خاموش ماحول ہو شور نہ ہو اس طرح مطلب احتیاط سے پڑھے گا فریش ہوگا اس وقت پڑھے گا تاکہ یہ اس کو یاد ہو جائے تاکہ یہ ڈیبیٹ میں حصہ لے اس طرح مبلغ جس کو بیان کرنا ہے وہ بھی احتیاطیں رکھے گا بار بار ضرورتاً وہ حدیث کو دیکھے گا اسٹوری کو دیکھے گا اور اس طرح مطلب یہ اس کو پڑھے گا اور ایک ویسے ہی مطالعے کا شوقین ہے تو وہ بعض اوقات سرسری بھی پڑھ کے گزر جائے گا پھر اس میں یہ کہ اذہان کا بھی فرق ہوتا ہے کوئی ذہین ہوتا ہے اور اتنا ذہین ہوتا ہے کہ اس کو ایک بار دیکھ لیا تو بس یہی کافی ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک ہوتا ہے کہ اتنا بےچارا وہ کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں کہ 10 بار پڑھے تب بھی یاد نہیں ہوتا تو اس کو 10 بار پڑھنا ہوگا 12 بار پڑھنا ہوگا جس کو ایک بار میں یاد ہو جاتا ہو ایک بار اس کے لیے کافی ہے پھر جب بھول گیا تو پھر دوبارہ دیکھ لے تو اس طرح مطالعہ جو ہے یہ اپنے اپنی کیفیات کے مطابق ہونا چاہیے یہ سمجھ میں آتا ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد.
ایک سوال ہے کہ کسی مزار پر جا کر منت مانگ لی تو کیا اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟
کس چیز کی منت مانگی؟ اگر مزاروں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہوگا کہ چادر چڑھاؤں گا یا دیگ چڑھاؤں گا اس طرح کی منتیں تو یہ لنگر کھلانے کا اور یہ پوری کرنی چاہیے اگر یہ اللہ کے لیے منت کی ہے منت اللہ کے لیے کی جاتی ہے جیسے کہ میرا بچہ بیمار ہوا ہے یہ صحت یاب ہو جائے گا تو میں فلاں مزار پر ایک دیگ لنگر کی لٹاؤں گا یہ لٹانا بولتے ہیں کھلاؤں گا تو اب بچہ صحت یاب ہو گیا اب سستی کر جائے تو یہ مناسب نہیں ہے بلکہ کھلا دے رائے خدا میں لوگوں کو وہاں جا کر فاتحہ دے کر وہاں جانے کی نہیں ہے طاقت تو بھلے گھر میں ہی کر لے کسی اور مزار پہ لٹا دیں وہ جن کی آپ نے منت مانگی تھی ان کا حصہ لسوا میں نام شامل کر لیں البتہ یہ کہ اس طرح کی منتیں فرض ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی منت واجب ہوتی ہے لیکن جو اللہ کے لیے کی جائے اور اتنی آواز سے کی جائے کہ کانوں سے سنے اور جو منت مانگی اس میں سے کوئی فرض واجب یعنی شریعت کا کوئی واجب عمل اس میں ہو مثال کے طور پر کسی نے منت مانگی کہ میں میرا بیٹا فلاں ملک گیا واپس آ جائے گا تو میں 27ویں شریف کی نسبت 2700 روپے رائے خدا میں دوں گا تو اب چونکہ زکات کی مثال موجود ہے کہ رائے خدا میں زکات دی جاتی ہے رقم دی جاتی ہے تو یہ منت اس کو پوری کرنی ہوگی اچھا اس میں یہ کہ اللہ کے لیے کرے کہ میں میرا بھائی فلاں ملک سے واپس آ گیا تو میں اللہ کی راہ میں 2700 روپے دوں گا یہ الفاظ اتنی آواز سے ہوں کہ اپنے کانوں سے سن لے اسی طرح نماز کے لیے بھی منت ہو سکتی ہے مثلا نفل پڑھنا چاہتا ہے اس میں بھی منت مانگ کر کیونکہ وہ جو واجب کر لے گا تو ثواب بڑھ جائے گا مگر ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لیے اب نفل کا ٹائم آیا تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ بولنے منہ سے کہ میں ابھی اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مجھ پر واجب ہے یا میں اللہ کے لیے اپنے اوپر 2 رکعت نفل پڑھنا واجب کرتا ہوں تو یہ ہو گئی منت اب اس کا پڑھنا ہو گیا واجب اب پڑھنا ضروری ہے یہ پڑھیں تو ثواب نفل سے آپ کو زیادہ ملے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے نفل روزے کو بھی واجب بنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں پورا اطمینان ہو کہ اپنے یہ کر گزریں گے تو پھر یہ ثواب بڑھ سکتا ہے. اس کا پورا باب جو ہے باہر شریعت کے نویں حصے میں منت کا بیان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ محمد. پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہر ہفتے کسی بھی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کا اعلان ہوتا ہے اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ویک میں, اس ہفتے میں جو رسالہ ہم نے پڑھنا سننا ہے, آئیے سنتے ہیں دعائے جانشین امیر علیہ سنت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک, جو کہ سترہ صفحہ کا رسالہ امیر اہل سنت سے میاں بیوی کے بارے میں سوال جواب پڑھ لے سن لے, اس کا گھر امن کا گہوارہ بنا اور اس کو اپنی ساری فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الحمدللہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے, اور مدنی شہر کے ناظرین آپ بھی دیکھیں کہ آپ اگر یہ رسالہ پڑھیں سنیں اور کارکردگی بھی جمع کرائیں تو یقیناً اس تعداد میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. پچھلے ہفتے جو رسالہ ہم نے پڑھنا سننا تھا اس کا نام تھا اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہمیں جو کارکردگی ملی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,63,355, پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 7,26,382, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,935, اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,64,629. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں اب تک ملی 28,87,301, اور یاد رہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 40 لاکھ ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے سب کوشش کریں اور خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے. الحمدللہ یہ دیکھیں مختلف مناظر کہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جو ہے وہ رسائل حاصل کیے ہوئے ہیں. اس میں کچھ اسلام بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ان رسالوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب ظاہر جو پڑھے گا عمل کرے گا تو بانٹنے والوں کو بھی ثواب ملے گا, اور اگر کسی نے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا ہے تو ان کو بھی ثواب حاصل ہوگا. بڑا اہم رسالہ ہے, اس رسالے کو ضرور عام کیجیے, ان شاء اللہ بے شمار برکتیں ہوں گی. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. پہلا سوال ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہجرت کے دوران غار ثور میں کھانا کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا. سوال نمبر 2, خود پسندی کتنے سال کے اعمال برباد کرتی ہے؟ جواب 70 سال کے. سوال نمبر 3, پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جواب ہے چکور. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد الرحمن ملتان شریف, افضال احمد تبسم, باغ والا چونیا, ام ابو بکر اتاریہ گوجرا بنت طفیل اتاریہ ساہیوال, حافظ افتخار احمد اتاری شیخوپورہ, فاروق احمد اتاری بھکر اور یاسر اتاری پی اے ایف بیس مسرور. اور یہ تمام جو ہم کو سوالات جوابات ملتے ہیں وہ ان ٹوٹل جوابات میں سے ہم نے ڈرا کیا, براندازی کی, اور درست نکلنے والا نام بنت رمضان اتاریہ بورے والا. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کسی کا نام بھی پیش کریں, ان کو 12 مہینے تک گھر پر یا جہاں یہ ایڈریس دیں گے وہاں ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ رنگین پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات نوٹ کر لیں, اور ان سوالات کو آپ نے اس نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے وہ بھیجنا ہے. سوال نمبر 1, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب بتائیے. سوال نمبر 2, کون سی ہستی قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے باہر تشریف لائے گی؟ سوال نمبر 3, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ تو یہ سوالات ہیں, اور ان سوالات کو آپ نوٹ کریں اور اس کے جوابات جو ہے وہ ہمیں
اس نمبر پر ایس ایم ایس کریں. اور یہ انشاءاللہ چونکہ اب آنے والے بدھ سے مدنی مذاکروں کا آغاز ہوگا تو بدھ کو عشاء کی اذان تک آپ یہ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ بدھ کو ہی ہم اس کی جو ہے وہ اعلان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.